الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإزفاء اس موقع پر جو ٹاپک دیا گیا تھا مذاکرے کے لیے تھا علم الغیب. اس ضمن میں دو تین صاحبان نے مجھ سے یہ فرمایا کہ آپ ہر مذاکرے پر ایسا ہی ٹاپک کیوں دیتے ہیں جو بہت مشکل ہے, جس پر بات کرنا دشوار ہوتی ہر ایک کے لیے. تو اس پر میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اصل میں ولایت محیط ہے تین چیزوں پر: علم لدنی, دعا, کشف و کرامات. کشف و کرامات کو اگر زیادہ تفصیل میں بیان کرنے لگے تو بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے, تو اس کا ایک شارٹ کٹ علم و غیب نکالا تھا کہ ایک ہی لفظ کے اندر. کہ ہمارے یہاں ولی اللہ کو ان تین چیزوں ہی کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے, اور اس میں بھی اس کا استعمال ولی اللہ کا ہمارے نزدیک ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسے دعا کی مشین بنایا جائے, جہاں اس سے ملے اس سے دعا کرا لی. تو اگلے مذاکرہ کا موضوع جو ہے وہ علم لدنی, جس جس آرڈر میں جس جس جو جو پرائیورٹیز ہیں ہمارے معاشرے میں ولی اللہ کے ضمن میں, تو وہ دعا کرنے کی مشین ہے, جس کو جتنی کشف و کرامات حاصل ہیں اس کو ہم اتنا ہی بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں, اور آخر پر کہیں کسی ایک کونے میں اس کی علمی حیثیت پڑی ہے ہمارے ذہنوں میں. تو مذاکرے کو ہم نے اسی ترتیب کو, مطلب میرے ذہن میں یہ ترتیب تھی اور یہ اس کی تھیوری تھی. پھر مذاکرے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی, عالم حضرات ہیں ظاہر ہے, ان کے علم کو نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ چیلنج کیا جا سکتا, تو میں آپ کو بور تو نہیں کروں گا علم الغیب پر زبان کھول کے, لیکن ایک چیز صرف اس پہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات یہاں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ یہاں شروع کیا گیا تھا تو میں نے انسان کی حیات جو ہے اس پر بات کی تھی کہ اس کے دو حصے ہیں, ایک جسم ہے اور ایک روح ہے, اور جسم جو ہے وہ ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے روشنی لیتا ہے. روشنی بمعنی دن کی روشنی کے نہیں ہے, انلائٹنمنٹ سے. کسی بھی چیز کو ہم اپنے ہوا سے خمسہ سے جانتے ہیں, یہ جسمانی ہمارا اسپیکٹ ہے اس کا. لیکن جو علم لدنی ہے جس میں علم غیب بھی شامل ہے, پہلے تو آپ میں آپ سے یہ واضح کر دوں کہ علم لدنی ایسا علم ہے جو تمام علوم پر محیط ہے, تمام علوم اس کے اندر چھپے ہیں. اسی لیے اولیاء اکرام سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر وہ کہیں مکینیکل انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہے تو جس روانی سے وہ میکینیکل انجینئرنگ پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو انسان دھوکہ کھاتا ہے کہ شاید یہ بائی ٹریننگ میکینیکل انجینئر ہے. اور اگر وہ ایرونوٹیکل انجینئرنگ پر گفتگو شروع کر دے گا تو آدمی کو دھوکہ یہ ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ ایرونوٹیکل انجینئر ہے. خود ایک دو مرتبہ میں نے بڑے شاہ صاحب کے بارے میں آپ سے واقعات بیان کیے, میں پھر دہرا دیتا ہوں. اس زمانے میں بھی میرے پاس مرسڈیز ہوتی تھی, کالے رنگ کی 74 ماڈل تھا وہ, کیونکہ وہ پرانی ہو گئی تھی میرے پاس, 74 میں نے خریدی تھی, تو یہ ذکر ہے شاید 84 کا ہوگا, 10 سال گزر گئے تھے اس کار کو. تو اس کے ایئر کنڈیشننگ کا بلور جو ہے اندر پنکھا, وہ کام کرنا چھوڑ گیا. تو شاندواز والوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم دیں گے تو بہت مہنگا ہوگا. اس زمانے میں میں پشاور بہت جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا جی کابل سے گاڑیاں آتی ہیں اور سنہری مسجد کے نیچے ایک ڈیلر ہے جو ان کو توڑ کے کار بریکنگ کر کے بائی پاس بیچتا, اور عام طور پر نہیں ہوتی ہیں گاڑیاں, تو یہ بلور معمولی چیز ہے وہاں سے لے آئیے, ہم تو آپ کو سستا مل جائے گا. وہاں میں گیا تو اس نے کہا جی بلور کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اس کی ایک پلیٹ آپ کی اس کے اندر وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو یہ لے جائیے, اس سے 50 روپے کی وہ پلیٹ دی مجھے. وہ پلیٹ اباؤٹ 5 inches ان لینتھ اینڈ 3 inches ان ویٹھ, اور آگے سے اس کے کوارٹر کٹ کیے ہوئے تھے. اس سے میں نے لے لی, اس کے ساتھ اس کا اس نے ایک سوئچ دیا کہ یہ سوئچ اس میں لگ جا رہا. تو ہم واپس آ رہے تھے لاہور, میں اور پریشا صاحب بیٹھے تھے, تو ایک دم مجھے دھیان آیا گاڑی چلاتے چلاتے کہ وہ پلیٹ فٹ کیسے ہوگی. تو میں نے کہا جی دیکھیے اس آدمی نے ہمیں چکر دے دیا. بولے کیوں؟ میں نے کہا جی یہ پلیٹ ہے. تو میں نے ہاتھ بہا کے ڈیش بورڈ میں سے وہ پلیٹ نکال کے میں نے کہا یہ دیکھیے یہ فٹ کیسے ہوگی. خود میں گورنمنٹ میں بھی گورنمنٹ یونٹ ایسے ہی چلاتا رہا جو انجینئرنگ یونٹ تھے, اور جہاں سوفسٹیکیٹڈ مشینز پروڈیوس ہوتی تھی مینوفیکچرنگ ہوتی تھی, تو تھوڑی سی سد بک تو تھی, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صاحب یہ فٹ کیسے ہوگی. تو شاہ صاحب نے کہا کہ ذرا دینا ایک منٹ میں, تو میرے ہاتھ سے پکڑی, کہنے لگے وہ صحیح تھا, تم ہی اپنے آپ کو چکر دیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا جی کیسے؟ کہ یہ دیکھو یہاں سے یہ اس کو اس طرح لگے گا اور یہاں سے یہ اسکرو لگ جائیں گے فٹ ہو جائے گی. میں کنوینس نہیں ہوا, لیکن چونکہ مرشد نے کہا تھا تو یہ خلاف ادب تھا کہ میں آگے سے کہتا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوگی. ٹھیک, یقیناً ہو جائے گی, میں نہیں سمجھ سکا اسے. شاہ نواز کو دیا, میں کہا کہ آج یہ غلط آ گئی ہے, انہیں چکر دیا مجھے, تمہارے اس کو دیکھو اگر فٹ ہو جائے. اس نے دیکھ کر کہا کہ نہیں صاحب بالکل ٹھیک ہے, آپ چائے پئیں ابھی فٹ ہو جاتی ہے. تم نے اپنے فٹ کر دی, اور ایگزیکٹ اسی انداز میں فٹ کی جیسے شاہ صاحب نے کہا تھا. ایک واقعہ تو یہ ہے, ایک اس سے پہلے کا واقعہ, وہ امریکہ نے اسپیس شٹل بھیجی, اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا. جس دن اخباروں میں آیا اس سے 2 دن پہلے ہم بیٹھے تھے چائے پی رہے تھے شاہ صاحب کے گھر میں, تو بیٹھے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو امریکہ نے اسپیس شٹل بھیجی ہے اس میں فالٹ پیدا ہو جائے گا. فالٹ معمولی ہے لیکن ان سے دور نہیں ہونا. تو ایمانداری کی بات ہے, وہ چونکہ وہ سرکاری دور تھا میرا, اور مغربی تعلیم بڑی شدت سے انفلوئنس رکھتی تھی میرے اوپر, تو میں نے دل میں کہا کہ یار کہاں جی شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہوں. ناسا کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے وہ کہاں اور کہاں یہ فقیر آدمی. اللہ ذرا کاغذ پینسل دو مجھے, تو کاغذ پینسل لے کے تو اس کی رف سکیچ بنایا اور بنا کے کہنے لگے یہاں اس کے فالٹ آئے گا اور ان سے دور نہیں ہونا. واقعی دو دن کے بعد اخبار میں نیوز آئی کہ اس میں فالٹ ڈیولپ ہو گیا, لیکن ناسا کانفیڈنٹ ہے کہ اسے اس ڈیفیکٹ کو ریموو کر لے گی گراؤنڈ اسٹیشن سے ہی. تو تھوڑا سا جھٹکا لگا. میں نے کہا دیکھیے بڑے شاہ صاحب کہہ رہے تھے نہیں دور ہونا, یہ تو کہہ رہے ہیں دور ہو جائے گا گراؤنڈ اسٹیشن سے. تو وہ خالد صاحب آپ استاد ہیں کیوں گناہگار کرتے ہیں, ہم تو استادوں کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کے یہاں تک پہنچے. میں استاد بمانی پڑھانے والے کی کہہ رہا ہوں, دوسرے معنی میں نہیں. میں آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ غلط نہ سمجھ بیٹھے. وہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر فائنلی اخبار میں آ گیا کہ ناسا نہیں ڈیفیکٹ کو ریموو کر پائے. تو اس کے بعد یہ ہنگامہ شروع ہو گیا کہ گرے گی تباہی آ جائے گی. اور پھر ایک دن جب بہت ہنگامہ تھا تو شاہ صاحب کہنے لگے یہ بیوقوف ہے, ان کو معلوم نہیں ہے, اس کے تین حصے سمندر میں گریں گے اور ایک حصہ ویرانے میں گرے گا, کچھ بھی نہیں ہونا, ایک آدمی نہیں زخمی ہوگا اس سے. وہ پھر گرا تو آپ کو بھی معلوم ہے تین حصے اس کے سمندر ہی میں گئے تھے اور ایک حصہ زمین پہ گرا. تو یہ علم لدنی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تمام علوم آ جاتے ہیں. اسی طرح ایک بحث عام چلا کرتی ہے ہمارے یہاں کہ علم نجوم اور علم ہندسا اور جادو. دیکھیے اگر بطور سائنسز آپ ان لیں گے تو ان کا وجود ہے, یہ موجود ہیں, لیکن کہاں تک یہ درست ہیں اور کہاں تک مکمل ہیں وہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اس کی ایکوریسی ویری کر جائے گی مین ٹو مین, کیونکہ ان علوم کے اندر انسانی ذہن کا دخل بہت ہے. اگر کوئی آسٹرولوجسٹ ہے تو وہ ستاروں کا حساب لگا کے جب ان کو وہ پلیس کرتا ہے زوڈک سائنس میں, ان کی ڈگریز وغیرہ کو وہ کیلکولیٹ کرتا, یہاں ہیومن برین انوالو ہو گیا, جہاں ہیومن برین انوالو ہوگا جہاں گیس ورک ہوگا وہاں غلطی ضرور ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس سے پھر وہ اثرات جو ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی تمام کا تمام انسانی ذہن کا کام ہے, وہاں بھی غلطی کا احتمال رہتا. اسی طرح جو علم ہنسا ہے, نیومرولوجی جسے آپ کہتے ہیں, اس میں بھی ہیومن برین انوالو ہوتا ہے کیلکولیشن سے, جہاں غلطی کا احتمال ہے. تو کوئی انسان کتنا میٹیکولس ہے اپنی کیلکولیشنز میں اور کتنا ایکوریٹ ہے, اس کے کیے ہوئے حساب کتاب کی ایکوریسی اسی حساب سے ویری کر جائے گی. اس لیے رب تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے کہ ان چیزوں کے قریب مت جاؤ. جادو کا وجود ہے، علم ہے وہ، لیکن وہاں بھی انسانی دسترس ہے اس میں، تو اس کے اندر بھی انسان کی مجبوریاں، اس کی لمیٹیشنز، اس کی ذہنی استعداد، یہ سب آ جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جادو انسان کرتا ہی نیچر کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہے، فڈل کرتا ہے نیچر کے ساتھ. تو رب تعالیٰ کی قوت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، رب تعالیٰ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو اس کو بطور سائنس تو آپ دیکھ لیجئے، اس پہ یقین بھی رکھیے کہ یہ موجود ہے، لیکن اس سے خوفزدہ مت ہوئیے، کیونکہ بہر طور وہ ہمارے رب کے ماتحت ہے، اس کے حکم کا پابند ہے. وہ قرآن کی آیت ہمیشہ ذہن میں رکھیے جس میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ میں فائدہ نہ دینا چاہوں. تو جادو فڈل کرتا ہے وتھ نیچر، انٹرفیئر کرتا ہے نیچر میں، وہ رب سے آگے نہیں ہے، وہ نہیں کر پائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بڑی گاڑی جو کھڑی ہے، آپ اگر بہت طاقتور ہیں تو اس کو پش کر کے تھوڑا سا ہلا تو لیں گے، لیکن اسے دوڑا نہیں سکتے آپ اپنی طاقت سے. تو جادو اگر بہت پاورفل ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر انسان کو بخار آ جائے، جسم ٹوٹنے لگے، یہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے اثرات ضائع ہو جائیں گے. تو اسے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. تو علم لدنی ان تمام علوم پر محیط ہے، چاہے وہ مسٹک سائنسز ہوں یا دوسری سائنسز ہوں، ان سب پہ محیط ہے. تو علم لدنی کا حصول جو ہے، جس طرح جس ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے جس حواس خمسہ سے کام لیتا ہے، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے حواس خمسہ سے کام لیا جاتا ہے، سننے سے، دیکھنے سے، چھونے سے، سننے سے، تو روح علم لدنی کو حاصل کرنے کے لیے حواس سطح سے کام لیتی ہے، سات حواسیں. جیسے نفس ہے، قلب ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ سات حواس ہیں، اس لیے حواس سطح انہیں کہا جاتا ہے. اس پھر کسی وقت بات ہوگی. ہمارے جتنے جسمانی حواس، حواس خمسہ جتنے تیز ہوں گے، ہمارا دنیاوی علوم سیکھنے کی رفتار اتنی ہی زیادہ تیز ہوگی. اسی طرح روح جتنی لطیف ہوگی، جتنی اس میں بالیدگی ہوگی، جتنی پاکیزگی ہوگی، ہمارے حواس سطح اتنے ہی زیادہ سینسیٹیو ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے. اور جتنے ہمارے حواس سطح ایکٹیو ہوں گے، ہمیں علم لدنی اتنی تیزی سے حاصل ہوگا. پھر گھوم پھر کے بعد جو ہے وہ دل کی صفائی پر چل جائے گی. جیسے حضرت یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ
اگر ہمارے گھر میں کسی بادشاہ نے آنا ہو تو گھر ہمارا بے شک کتنا ہی پہلے سے صاف ستھرا کیوں نہ ہو، ہم اس کے باوجود اپنے گھر میں نئے رنگ روغن کرواتے ہیں، نئے فرنیچر، نئے کارپیٹ بچھا لا کے بچھا دیتے ہیں، فرش دھوتے ہیں، تو دل تو ایسا گھر ہے جس میں رب نے آ کے بسنا ہے، تو اس دل کی صفائی کیوں نہ پھر کی جائے؟ تو رب بسے گا دل ہی میں آ کے، اور وہ اس وقت بسے گا جب ہمارا دل بالکل پاک صاف ہو جائے گا. جتنا ہمارا دل پاک صاف ہوگا، کینہ، برائی، بغض، حسد، انتقام، ان چیزوں سے جتنا پاک کر لیں گے ہم، رب اتنی ہی خوشی سے آ بسے گا اس میں. پچھلی نشستوں میں میرے ملک سے باہر جانے سے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے یہاں، وہ بیت، مرشد، مرید اور آداب، اس سے متعلق تھے. تو مرید کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مرید سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا تا وقت کہ وہ اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے، آئندہ گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ کی وہ اطاعت، اس کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق کرے. اور اللہ کی خوشنودی چاہے، یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنے قلب کو ان تمام آلائشوں سے جن کا ذکر ابھی میں کر رہا تھا ان سے ہم پاک نہ کر لیں. اور پھر اگر مرشد سے مرید نے کچھ حاصل کرنا ہے صحیح معنوں میں، تو صرف ایک مقصد کو وہ ذہن میں رکھے اور مقاصد اپنے ختم کر دے، وہ مقصد ہے کہ قرب الہی حاصل کیا جائے. تو مرشد سے اگر آپ یہ مقصد لے کے ملیں گے کہ ہمیں وہ تعلیم دے دے اور وہ راستہ دکھا دے جس پر چل کر ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے، تو پھر تو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. اور اگر آپ میری طرح دل میں یہ مقصد چھپائے ہوئے مرشد کے پاس بیٹھتے رہے کہ سب میں ان سے دعا کرا لوں، مجھے دنیاوی ترقی حاصل ہو جائے ان سے دعا کے بعد، ان کے پاس بیٹھ کے ان سے علوم حاصل کر کے مجھے کشف و کرامات حاصل ہو جائیں، تو اس سے میں دنیا کو متاثر کر لوں، لوگ مجھے سلام کرنے لگیں کہ میں نیک آدمی ہوں، مجھ سے ڈریں کہ میرے پاس غیر مرئی قوتیں ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. تو مرشد سے تعلق آپ کا صرف ایک بنیاد پر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے، گائیڈ کر دے، اور وہ اللہ تک آپ جا پہنچیں. اب یہاں سے آگے معاملات شروع ہوتے ہیں کہ جب ہم مرشد ہم نے کسی کو مان لیا، اس کے قدموں میں جا بیٹھے، اپنے دل کو پاک صاف کر لیا، پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ کے گناہوں سے احتیاط کی، اور دل میں ایک سنگل پرپز رکھا کی ہے ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے. اب ہماری ڈیوٹی یہاں آ کر اب ہم نے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیا ہے ایک اچھا مرید بننے کے لیے. اب اس سے آگے آداب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ہم کسی شہنشاہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں, اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اس شہنشاہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اس کے بارے میں صرف پڑھا ہے یا سنا ہے دنیا سے, تو اگر ہم اس دربار کے ادب آداب طور طریقے, نشست و برخاست کے طریقے اور نشست و برخاست کے مقام کے بارے میں کوئی واقفیت حاصل کیے بغیر اس دربار میں انٹر ہو جائیں, تو امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ شہنشاہ ہم سے برہم ہو جائے. تو ہم اس کے دربار میں جانے سے پہلے جو وہاں لوگ پہلے بیٹھے ہیں دربار میں جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا طور طریقے ہیں, اگر میں ملاقات کے لیے جاؤں گا تو کہاں بیٹھوں گا. تو یہ اگر ساری معلومات سے لیس ہو کے ہم جاتے ہیں وہاں, اچھے ایکوپڈ ہیں پوری طرح, تو پھر ہم پراپرلی بیہیو کریں گے اور اس شہنشاہ کے قریب ہو جائیں گے, کیونکہ ہر ایک کو چاہے وہ ایک عام انسان ہو, کوئی ولی اللہ ہو, کوئی پیغمبر ہو, رسول ہو, حتیٰ کہ رب, سب کو ویل مینرڈ اور ریسپیکٹ فل انسان پسند آتا ہے. خود رب کو بھی ویل مینرڈ اور ریسپیکٹ فل انسان پسند آتا ہے, صاف ستھرا. تو جب آپ پوری طرح ایکوپڈ ہیں معلومات سے اور اس دربار میں جا کے اس کے پورے پروٹوکول کے مطابق جا کے حاضری دیتے ہیں, تو شہنشاہ آپ کو اپنے قریب کر لے گا. تو اسی طرح رب کے حضور میں جانے کے لیے ہمیں یہ تمام معلومات درکار ہوں گی, اور وہ معلومات وہی شخص آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے جو اس دربار میں حاضری دیتا پہلے سے, وہ مقربین میں سے ہے اور وہ آپ کا مرشد ہے. اب اس سے ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے, کسی طرح وہ طور طریقے سیکھنا ہے, وہ دربار میں گفتگو کا سلیقہ اور گفتگو کا انداز, وہ ہمیں اس سے حاصل کرنے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے ہمیں نیچا ہونا پڑتا ہے. جب ہم ریسیونگ اینڈ پر ہیں, آپ جگ میں جگ سے گلاس میں پانی لینا چاہتے ہیں تو جگ کو اوپر لانا پڑے گا اور گلاس کو نیچے ہی رکھنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جگ کو نیچے رکھیں گلاس کو اوپر کر لیں کہ اب پانی ہم ڈال لیں گے گلاس میں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو نیچے کرنا پڑے گا. تو ہمیں مرشد کے قدموں میں بیٹھنا ہے, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے, اسے برتر سمجھنا ہے, بحثیت انسان کے نہیں بلکہ بحثیت علم والے کے. بحثیت انسان تو آپ کے برابر کا ہے. اب یہاں پر ہم سے ایک بنیادی غلطی ہو جاتی ہے کہ جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کوئی مافوق الفطرت ہستی سمجھ لیتے ہیں. ایسا انسان جس کے پاس ماورائے فطرت قوتیں ہیں, سپر نیچرل پاورز ہیں, دوسرا ہم اسے معصوم سمجھ لیتے ہیں. یہی ٹھوکر ہم کھا جاتے ہیں. آپ مرشد کو مرشد جانیے, بالکل اسی طرح کہ ہم جب پرائمری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں پرائمری کلاسز میں, تو ہم ٹیچر کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے, ہم سے کہیں سپیریئر ہے, لیکن ہم اسے کوئی سپر نیچرل چیز نہیں مانتے. اسی طرح مرشد جو ہے آپ کا, اس کو بڑا جانیے, اس کو اس کا احترام کیجئے کیونکہ وہ صاحب علم ہے, لیکن اسے یہ مت سمجھیے کہ سپر نیچرل پاور اس کا مالک ہے, وہ ایسا نہیں ہے, عام انسان ہے. اور اسی طرح اسے معصوم مت گردانیے کیونکہ وہ بھی انسان ہے. پہلی صورت میں اگر آپ اسے سپر نیچرل پاورز کا مالک مان لیں گے اور اس کو آپ معصوم گردانے لگیں گے تو اس کی ایک ہلکی سی ذرا سی لغزش, ذرا سی کوتاہی آپ کے دل میں میل پیدا کر دے گی, بال آ جائے گا. لیکن اگر اسے اپنے جیسا انسان گردانا ہم نے تو ہم اسے غلطی کی توقع رکھیں گے. تو اگر کہیں اس کا پاؤں پھسلتا ہے, اس سے لغزش ہوتی ہے, اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہم اسے درگزر کر جائیں گے, بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اسکول ٹیچر سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی, کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں پیدا ہوتا, یا اس کی عزت جو ہمارے دل میں ہے اس عزت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو مرشد کو نہ تو موافق الفطرت قوتوں کا مالک گردانی ہے, نہ اسے معصوم جانی ہے, ہم اسے غلطی کی توقع رکھیے. لیکن اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اس سے کوئی خلاف شرع کام ہوتے دیکھیں, کوئی غلطی ہوتے دیکھیں, کوئی گناہ ہوتے دیکھیں تو ہم بہت انڈائریکٹ مینر میں, بہت ریسپیکٹفلی بٹ ان اے ویری راؤنڈ اباؤٹ وے, ہم اس سے اس کی وضاحت مانگ لیں. جیسے یہاں کسی نشست میں کسی ضمن میں بات ہوئی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چار چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو گمان ہے, دوسرا جھوٹ ہے, تیسرا سچ ہے اور چوتھی چیز حقیقت ہے. گمان کے بارے میں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے. تو گمان تو بذات خود ہی جھوٹ ہے, چاہے کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو, اس کے باوجود وہ جھوٹ ہے کہ وہ دل میں شک لاتا ہے, دلوں کو دور کرتا ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہے ہی. اب لطیفہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں سچ اور حقیقت کے درمیان بات آتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو سچ ہے وہ حقیقت بھی ہو, لیکن یہ لازم ہے کہ حقیقت ہمیشہ سچ ہوتی ہے. اب یہ سچ کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ سچ حقیقت بھی ہو, اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کسی شخص کو بہت نیک پرہیزگار اور پارسا سمجھتے ہیں, آپ اس کے گھر میں گئے, ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شراب پی رہا ہے, اس کے ہاتھ میں شراب ہے پی رہا ہے, حتیٰ کہ آپ کی موجودگی میں اس نے سپ لیے ہیں اس کے. یہ سچ ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے. تو آپ نے اس سچائی کی بنیاد پر جا کے لوگوں سے کہا کہ صاحب دیکھیے اس کو ہم اتنا نیک گردانتے تھے, اتنا نیک سمجھتے تھے, ساری عمر اس کی ہم نے تابع داری کی کہ بڑا نیک آدمی ہے, تو آج اس کا پول کھل گیا, وہ تو شراب پیتا ہے. کہہ تو آپ سچ رہے ہیں, اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پی رہا تھا. لیکن اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا خیریت ہے, आप तो इस हराम चीज से बहुत परहेज करते थे, क्या हुआ आपको? तो हो सकता है वो फौरन आपसे कहे कि साहब मेरे जोड़ों में बड़ा शदीद दर्द है सर्दी की वजह से, तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा है कि अगर मैं ये वक्ती तौर पर शराब नहीं पीऊंगा तो मेरे जोड़ स्टिफ हो जाएंगे यहीं पर और मैं जिंदगी भर चल फिर नहीं सकूंगा, तो ये मैं बतौर दवा के ये पी रहा हूं और मुझे चार दिन ये इस क्वांटिटी में ये पीना है। अब हकीकत ये है कि वो शराब को शराब समझ के नहीं पी रहा बल्कि दवा समझ के पी रहा है जिसकी इजाजत रब ने भी दी है। अब देखिए यहां पे जो सच था वो हकीकत नहीं था, तो कभी सच की बुनियाद पर किसी शख्स के बारे में कोई फैसला मत कीजिए, चाहे जाए कि गुमान और झूठ पर करना। हम तो अफवाहों पर दूसरे के बारे में यकीन करके फैसला कर लेते हैं उसके किरदार का, सच पर भी फैसला कभी मत कीजिए बल्कि हकीकत को देखिए और फिर फैसला कीजिए कि वो बंदा क्या है। तो मुर्शिद के बारे में ये है कि आप अगर हकीकत में देख भी लें उससे बहुत इनडायरेक्ट वे में आप उसके खिलाफ शरा काम के बारे में उससे एक्सप्लेनेशन मांग लीजिए, बट इन ए वेरी इनडायरेक्ट एंड रेस्पेक्टफुल मैनर। तो अगर वो उसकी फेवर में कोई दलील न भी दे सके तो उसके ऐप से सरफे नजर कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि जब तक कि आप किसी शख्स की इज्जत नहीं करेंगे, उससे इल्म ले नहीं सकेंगे, उसको आप बड़ा नहीं जान सकेंगे, और जब तक किसी को बड़ा नहीं जानते उससे इल्म आप ले नहीं सकते। तो यह समझ लीजिए कि वो इंसान है, उससे वो गुनाह हो गया। अब मैं दोबारा उसके पास जब जाऊंगा चंद घंटों के बाद, चंद दिन के बाद, तो वो उस गुनाह की दलदल से बाहर निकल चुका होगा और एक कैफियत से दूसरी कैफियत में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई होगी, क्योंकि वली अल्लाह अपने चोले बदलता रहता है, उस पर कैफियत आती जाती रहती हैं। अगर किसी वक्त वो शैतान के गलबे में आ गया है और या भूल हो गई है, उसे कोताही हो गई है, तो यकीनी बात है कि उस शैतान के गलबे से छुटकारा पा लेगा। इसी तरह वो वलायत के एक मर्तबे से दूसरे मर्तबे में जाता रहता, रब ताला उसकी हालत बदलता रहता, तो वो वलायत का एक रुतबे का खरका उतार के दूसरे खरके पहनने के देर नहीं लगती उसे। तो ये गमान रखिए, ये दिल में अपने एतकाद रखिए, खुश एतकादी रखिए उसके बारे में कि जब मैं दोबारा उसके पास जाऊंगा तो वो इस गुनाह से निकल चुका होगा। फिर अपने मुर्शिद के गलतियां, खामियां और गुनाह लोगों के पास बयान मत कीजिए, उसके ऐब बयान मत कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिए कि मुर्शिद की जाहरी मुखालफत करने वाला अपने तर्ज अमल से, जाहरी तर्ज अमल से उसकी मुखालफत करने वाला, उसकी निगेशन करने वाला कभी कुछ फल नहीं पाता, और दिल में उसकी मुखालफत करने वाला अपनी तबाही को आवाज देता है, ये याद रखिएगा। अपने मुर्शिद की बात, उसके हुक्म को आंखें बंद करके तस्लीम कीजिए, और अगर किसी के हाथ पे आप बैत कर लें तो अपनी डिक्शनरी में से क्यों, कब, कैसे, कहां और किस तरह ये अल्फाज मिटा डालिए। جب تک یہ الفاظ آپ کی ڈکشنری میں رہیں گے اس وقت تک آپ کہیں پہنچ نہیں پائیں گے. اب اس سے آگے انشاءاللہ میں اگلی نشست میں پھر جس ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ نیکسٹ سنڈے میں اپنی ایک میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے دو دن کے لیے, اور اتفاق ہی ہے کو میٹنگز فکس ہو گئی ہیں فار ویکینڈز, تو سیٹرڈے سنڈے دو دن نیکسٹ میں نہیں ہوں گا, لیکن اس سے بعد آنے والا سیٹرڈے سنڈے یہی ہوں گا میں, تو انشاءاللہ آپ سے 15 دن کے بعد ملاقات ہوتی. جناب کوئی اگر سوال
السلام علیکم شاہ صاحب.
وعلیکم السلام.
ایک آدمی اگر ایک دفعہ بیعت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ان کے جو مرشد ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں اور وہ فردر جا کے جو ان کے بعد جو وہاں پہ دوبارہ ان کی جگہ آئے ہیں ان کے مرشد کی جگہ وہاں پہ وہ بیعت نہیں ہوتا, تو اس میں کوئی قباحت ہے یا وہ آدمی دوسری جگہ کہیں اور بیعت ہونا چاہتا ہے تو یہ پاسیبل ہے؟
دیکھیے بیعت کے بارے میں ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ جو واقعی ولی اللہ ہے, جس کو اللہ نے علم عطا کیا, صاحب علم ہے, جب ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو اوپر اس کے نام کے نیچے لسٹ میں ہمارا نام لکھ دیا جاتا, اور یہ نام پھر کٹتا نہیں ہے تا وقت کہ وہ خود بیعت کرنے والا آپ کو اس بیعت سے آزاد کر دے, تو یہ بیعت قائم رہتی ہے. اب اگر مرشد کا انتقال ہو گیا جس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی, ان کے خلیفہ ان کی جگہ آئے, وہ ان کے خلیفہ تو ہیں, خلیفہ مجاز انہیں کہتے ہیں, لیکن در حقیقت تو آپ کے پیر بھائی بھی ہیں, تو وہاں مقام آپ کا ایک سا ہے, ماسوائے اس کے کہ مرشد نے انہیں خلافت عطا فرما دی اور اجازت دے دی کہ وہ بیعت بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں کسی کے لیے, اس لیے خلیفہ مجاز کہا جاتا ہے انہیں جنہیں بیعت کی اجازت ہو جائے. وہاں آپ کا بیعت کا رینیو کرنا ضروری نہیں ہے, رینیو کر لیتے ہیں لوگ صرف اپنی وفاداری اور بیعت کا ایشورنس دینے کے لیے, ضروری نہیں ہے وہ بیعت کنٹینیو کرے گی آپ کی. اب رہ گئی یہ بات کہ آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے اور پھر کہیں اور جا کے بیعت کرنا چاہیں, تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے, تب وقت ہے کہ آپ کے مرشد یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ان کے ہاتھ پر جا کے بیعت کر لو. تو جب تک آپ کے مرشد نہ کہہ دیں اس وقت تک آپ دوسرے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے. آپ تو بیعت کی بات کرتے ہیں جو بڑی دور کی بات ہے, جب انسان نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ کسی اور سلسلے میں جا کے کسی قسم کی کوئی مدد نہ مانگے, مدد کے لیے اپنے ہی مرشد کے پاس جائے, مدد جب میں کہتا ہوں تو کسی قسم کی علم حاصل کرنا, کسی قسم کی دعا کا کہنا, لیکن دوسرے سلسلے میں جا کے کبھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ضرور جائیے, ان کو سلام کیجئے اگر کوئی صاحب علم ہے, ان کی عزت کیجئے, ان کی خاتم مدارات کیجئے, ان کو لک آفٹر کیجئے, وہ سب جائز ہے, باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے, لیکن ان سے کبھی دعا کے لیے مت کہیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں تو چونکہ یہ بیعت ویعت کے سلسلے میرے ہیں نہیں, نہ میں کرتا ہوں کبھی, لیکن اس کے باوجود جو لوگ یہاں میرے پاس تشریف لاتے ہیں تو اگر کشف کے ذریعے مجھے نظر آ جائے کہ اس نے کہیں اور بیعت کی ہے تو میں ان سے صاف کہہ دیتا ہوں کہ صاحب آپ پہلے سے بیعت ہیں اس سلسلے میں, تو آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے اور ان سے جا کے آپ دعا کے لیے کہیے, مجھے اعتراض نہیں، میں انکار کر کے کنجوس نہیں کہلوانا چاہتا، اللہ کی نظر میں میں بخیل نہیں بننا چاہتا، کر دوں گا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک سلسلے میں بیعت ہیں اور آئے ہیں کسی اور کے پاس آپ، تو میں تو واپس کر دیتا ہوں لوگوں کو ان کی بھلائی کے لیے، مجھے اعتراض نہیں ہوتا کوئی دعا کرنے میں.
بھی بتایا ہے کہ جی مرشد کی کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے ہے، اور اب اس میں جو ایک فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ مرشد جو ہے وہ آج کل، جیسے میں ایک انجینئر ہوں اور میری لائف کچھ اس طرح سے گزری ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ جو ہے وہ مرشد کہاں سے ملے گا، اور پھر یہ کہ جو ہے وہ کیا مرشد جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی واقعی ولی اللہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے، تو کیا جو ہے وہ خود ہی وہ بتا دے گا کہ بھائی تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یا ہم تلاش کریں گے کہ کہاں کہاں جانا ہے؟
صاحب حق کی جستجو اور تلاش ہم پر فرض ہے، تو یہ تلاش اور جستجو تو ہمیں ہی کرنا ہے. ہاں سرٹن کیسز میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر سر راہ کہیں اتفاق سے آپ کسی ان صاحب کے سامنے آ گئے جن کے پاس آپ کا حصہ ہے علم کا، تو چونکہ اسے دکھا دیا گیا ہوتا ہے کہ اس آدمی کا حصہ ہے تمہارے پاس، تو وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہیں روک کے آپ کو کہہ دے گا کہ میاں کدھر پھر رہا ہو، تمہیں تو میرے پاس آنا تھا، یہ تمہارا حصہ ہے علم کا، لو اور جاؤ. لیکن وہ ہمیشہ نہیں ہوتا، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اتفاقات روز نہیں ہوا کرتے. تو جستجو اور تلاش ہمیں ہی کرنا ہے. اگر ہماری دنیاوی مصروفیات ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اس کام کے لیے کہ اللہ کے قریب ہم چلے جائیں، کہاں سے ہمیں روشنی مل جائے، کہاں سے علم مل جائے جو ہمیں رب کے قریب لے جائے، تو اس کے لیے اگر ہم ٹائم نہ نکال پائیں تو ہماری بدنصیبی ہے. سب تقلید کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، آپ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس میں آپ سلیکٹو ہونے کا آپ کے پاس حق ہے کہ جہاں چاہیں آپ اس کی تقلید کریں، جہاں چاہیں نہ کریں. بیعت میں آپ پابند ہو گئے، جیسے میں نے یہ سلسلہ جب اس پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا تو شروع ہی میں عرض کی تھی کہ بیعت کا مطلب، یہ لفظ عربی کا لفظ ہے بیع، اس سے نکلا ہے، اور بیع کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا. تو جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے ہاتھ ان اے وے فروخت کر رہے ہیں، آپ اس کے حکم کے تابع ہیں کہ جو وہ کہے گا آپ کریں گے. تو وہاں آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، تقلید میں چوائس موجود رہتی ہے.
سر یہ روح جو امر ربی ہے، اور آگے جو انعامات مراعات جو ملیں گی، روح کو ملیں گی یا جسم کو ملیں گی؟ عذاب جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟
دیکھیے بڑا سادہ سا معاملہ ہے. روز قیامت قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ آپ کو پھر سے نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جگایا جائے گا. سورہ اسرافیل سے مردے جاگ اٹھیں گے، یہی ہے یا نہیں ہے؟ تو روح تو نہ سوتی ہے نہ جاگتی ہے، تو اس سے ہی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہے. اور پھر جو اعمال ہیں وہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو روح کے تو ہاتھ نہیں ہیں، روح تو غیر مرئی ہے, تو وہ مجسم حالت میں اٹھائے جائیں گے لوگ, اور عذاب بھی اسی طرح دیا جائے گا. اور تو نہیں کوئی سوال
سر؟ روح کی صفائی کیسے کی جا سکتی؟
اس سلسلے میں کافی یہاں بات ہوتی رہی, اگر لمبا چونکہ سبجیکٹ ہے, آپ اگر زحمت کر لیں تو صابر صاحب سے کیسٹس لے جائیے, فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں, تو اس کو دیکھ لیجیے, اس میں آپ کو تمام تفصیل مل جائے گی.
سر سلطان بہو صاحب کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے انہیں قرآن کے صفات کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو اس کے بارے میں کیا؟
بات یہ ہے کہ شاعری میں کئی جگہ چہرے کو قرآن کہا گیا, عورت کو حور کہا گیا. ہم جب استارے اور تشبیہات پر جاتے ہیں تو اس کو اس طرح سے مت لیجیے جس طرح سے لکھا ہے. اگر آپ کسی خاتون سے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حور ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ واقعی جنت کی حور ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنی ہی اچھی ہے جتنی ایک حور ہے نا. اسی طرح جو سلطان حق بہو صاحب نے یہ فرمایا کہ جس شخص کے پاس علم لدنی ہے اسے قرآن کھول کے صفحات پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے لفظ پلٹنے کا استعمال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تمام علوم پر محیط ہے, جو صاحب علم ہے جب وہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے تو خیال خود بخود آنے لگتے ہیں, اور جون جون خیالات اس کو آتے رہتے ہیں وہ بیان کرتا چلا جاتا. تو اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ صاحب علم جو ہے اس کو غیب سے خیال آتے ہیں, جس کو آمد کہتے ہیں شاعری میں. اب یہ جو علامہ اقبال کی شاعری ہے یہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. ان کی شاعری کے دو حصے ہیں, اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے تو علامہ اقبال کی شاعری کے دو حصے ملیں گے آپ کو کلیئر کٹ. ایک شاعری کا وہ حصہ ہے جو انہوں نے مولانا روم کے دربار پر حاضری دینے سے پہلے کی ہے, وہ بادہ و جام کے ارد گرد گھومتی ہے شاعری. اور شاعری کا دوسرا حصہ وہ ہے جو حضرت مولانا روم کو مرشد مان لینے کے بعد کا ہے. اس میں مسلمانوں کی حالت اور نیشنلزم, ان کی تمام شاعری تمام کی تمام ان دو چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے. شکوہ جواب شکوہ بھی اسی دور کا ہے ان کا. تو وہ سب آمد ہے, وہ فکر کا نتیجہ نہیں ہے, اسی لیے ان کے بارے میں یہ وہ بات ہے جو کتابوں میں نہیں ہے وہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے پاس پانچ اولیاء اکرام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ نے ولایت تو حاصل کر لی, علامہ اقبال سے یہ کہا, اب آپ ممبر بھی سنبھال لیجئے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور مسلمان قوم کو تعلیم دینا شروع کریں. تو علامہ اقبال نے اس سے اگری نہیں کیا. تو اس پر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ممبر نہیں چڑھتے تو آپ کا کلام اب ممبر چڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ علماء حضرات جو انہیں کافر کہتے تھے اب کسی خطیب کا واز مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ علامہ اقبال کی شاعری اس میں شامل نہ کر لے. تو رب تعالیٰ نے علامہ اقبال کی شاعری کو یوں ممبر چڑھایا. یہ سب آمد ہے ان کی, یہ فکر کا نتیجہ نہیں. تو اسی طرح صاحب علم جب گفتگو کرتا ہے تو کتاب اس کو قرآن کو کنسلٹ نہیں کرتا, وہ قرآن سے بات شروع کرتا ہے اور آمد شروع ہو جاتی, وہ کہتا چلا جاتا ہے. یوں یہ کہا کہ اس کو قرآن کے صفحات اوراق پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پلٹنے کا لفظ ہے وہاں.
یا یہ محض دین ہے؟
دیکھیے علم میں علم کی دو قسمیں ہیں, یہ میں نے وہ عرس والے دن بھی عرض کیا تھا علم لدنی کی, یا اس کے حصول کے دو طریقے ہیں, ناٹ قسمیں لیکن حصول کے طریقے. ایک تو عطا ہے, بذریعہ عطا, کہ رب تعالیٰ کسی کی کسی ایک بات پہ خوش ہو گیا, کسی ایک حرکت پہ خوش ہو گیا اور اس کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے عطا فرما دیا. یہ رب تعالیٰ سے ہے. ایک عطا اور ہوتی ہے, وہ صاحب علم کی ہے, آپ کسی صاحب علم کی خدمت کرتے رہے, وہ آپ کے طور طریقوں سے, آپ کی خدمت سے, آپ کی کسی وجہ سے آپ سے خوش ہوا اور آپ کو اپنے علم کا ایک حصہ بخش دیا, عطا کر دیا. وہ جو رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ تو جاری و ساری رہتی ہے, لیکن جو آپ کے مرشد نے یا کسی اور ولی اللہ نے اس کو عطا کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ویک ہونے لگتا ہے. اور دوسرا ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا, اس کو کسبی علم کہتے ہیں, کہ آپ ریاضت کے ذریعے سے اپنے اعمال کو درست کر کے آپ آگے چلتے ہیں, رب راضی ہوتا ہے آپ سے اور آپ کو عطا کر دیتا ہے. اس میں جوں جوں آپ ریاضت کرتے چلے جاتے ہیں آپ کے قدم آگے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ کو مرتبہ پر مرتبہ ملتا چلا جاتا, ہر مرتبہ کے ساتھ علم کا لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں طریقے سے ملتا ہے, لیکن ریاضت والے لوگ زیادہ ہیں, عطا والے کم ہیں.
اولیاء اکرام نے جو ہے وہ پیشن گوئیاں کی ہوتی ہیں, تو یہ جو ہے عام طور پہ جو ہے جو بیان میں نے جو پڑھی ہیں, ایک نعمت شاہ ولی صاحب کی کافی مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی, وہ ہوتی ہیں اس فارم میں جس کا مطلب جو ہے وہ کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے یا کم از کم ایک سے زائد مطالب نکالے جا سکتے ہیں, وہ یعنی ایسی کلیئر اور واضح نہیں ہوتی. اس کو اس پیٹرن میں بیان کرنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟
بات یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا جاتا. جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اپنے ایکسپریشنز میں اتنا ہی کلیئر ہے, اس کی کلیئرٹی اتنی ہی زیادہ ہے. ایک شخص نے کشف کے ذریعے سے ایک چیز دیکھی, اسے بیان کیا. اب علم کے بہت اونچے مقام پر نہیں ہے تو اس کی کلیئرٹی آف ایکسپریشن اتنی ہی کم ہوگی. ایک تو یہ, پھر
اس خوف سے کہ اس کو غلط استعمال نہ کر لیا جائے، بعض کا تو اس کے اندر ابہام رکھ دیا جاتا، خاص طور پہ وقت کی، وقت کا تعین نہیں کرتے کو کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں سال میں یہ ہو جائے گا. آپ کسی پہ جو ایسی پریڈکشنز ہیں یا فور ٹیلنگز ہیں ان میں وقت کا تعین کبھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ بہکار رہنے والی بات ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس علم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم موجود تھا، اور رب تعالیٰ نے ان پر میکسیمم چیزیں عیاں کر دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اس میں وقت کا تعین نہیں ہے. اسے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ضرور کیا ہے، سیکوینس میں لے آئے ہیں، وقت تعین نہیں کیا ہے. لیکن اگر آپ ان پریڈکشنز کو دیکھیں تو بہت ڈیفینیٹ ہیں، بڑی کلیئر ہیں، اس لیے کہ علم وہاں بے پناہ ہے. اسی طرح جو باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمائی بہت کلیئر ملیں گی آپ کو. آپ اور اسی پائے کے جو بزرگ گزرے ہیں، اول تو اولیاء اکرام اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی فور ٹیلنگ کی جائے، پریڈکشنز کی جائیں، لیکن اگر کہیں زبان سے کوئی چیز ادا ہو گئی، کہیں نہیں گئی، ادا ہو گئی، تو آپ دیکھیے وہ بہت کلیئر ہوگی. صرف وقت کا تعین نہیں ہوتا وہاں.